کا رہ گیا اقتفا نب کے من ذکر حبیب ومنزل بسقط اللضا بین الدخول فحوملی فقود حفل مقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی ترى بعر الارآم في عرصاتها وقیعانها كأنه حب فلفلی كأنی غدات البین يوم تحمل لدا سمرات الحی ناقف حنظلی وقوفا بها صحبی علی مطیهم يقولون لا تهلك اسن وتجملی وإن شفائی عبرة مهراقة فهل ان درست من دارس من معولی ففاضت دموع العين مني سبابة على النحر حتى بل الدمع محملی. یہ اس کی ابتدا میں نے آپ کو سنائی ہے. یہ بڑا زوردار قصیدہ ہے, اس کا ردم آپ محسوس فرما رہے ہوں گے. نہ سمجھنے کے باوجود الفاظ کا ردم کیسا ہے اور اس میں سلاست کیسی ہے اور اس میں ربط کیسا ہے. جب یہ آیت آئی قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین, تو عمر القیس کی بہن نے کہا اس کلام نے میرے بھائی کے کلام کو مٹا دیا ہے. ایک موٹی بات بتاتا ہوں, اس میں کیا چیز ہے, اس میں 19 لفظ ہیں, 19 اور 21 اس میں اسلوب بلاغت ہیں. 19 الفاظ میں 21 اسلوب بلاغت کو داخل کرنا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا. اس ان کے گھٹنے ٹک گئے. ادھر اللہ نے قرآن دیا, ادھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو دیا جن کا نسب موجود, جن کی ساری سیرت صورت مورت موجود. آپ جا رہے تھے اس کے سفر میں, ہجرت کے سفر میں, تو رابغ کے قریب پہنچے تو ام معبد کے خیمے پر آئے, بھوک لگی تھی. تو ان کا اماں کچھ کھانے کو ہے کہ بیٹا کچھ نہیں. تو بکری کھڑی تھی, کہ یہ بکری کس کام کی, کہ یہ تو بیا ہی نہیں گئی اور ویسے بھی کمزور ہے تو اس سے دودھ کہاں سے آئے گا, کہ مجھے اجازت ہے میں اس کو آزما لوں. ہاں ہاں بیٹا دیکھ لے. اور وہ کہنے لگی یہ کیا کہہ رہا ہے نوجوان. تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں پر جو ہاتھ پھیرا تو ایسے دودھ کی چھاگل بن گئے. تو آپ نے سارا برتن بھر کے ابو بکر کو پلایا, عبداللہ کو پلایا, عامر بن فہیرہ جو ابو بکر کے غلام تھے ان کو پلایا, آخر میں خود پیا, پھر دوبارہ اس کو دوہا, سارا برتن بھر گیا, کام والے ہمیں ہمارے رب نے پلا دیا اور چل دیے. بیچ میں بات ہے, یہ بکری, آپ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال, اوسط عمر 7 سال ہوتی ہے. یہ بکری ہجرت کا سفر ہو رہا ہے نا, یہ بکری ان ہاتھوں کی برکت سے حضور کے زمانے تک زندہ رہی 10 سال, ابو بکر کے زمانے تک زندہ رہی 12 سال, اور حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی 22 سال. حضرت عمر کے زمانے تک زندہ رہی کتنے ہو گئے, 34 سال یہ بکری زندہ رہی اور پھر جا کر مری ہے, یہ حضور کے ہاتھوں کی برکت سے. تو وہ ابو معبد کہنے لگے, وہ مجھے بتا تو سی وہ نوجوان کیسا تھا. وہ کہنے لگے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه لم تعبه فجلا ولم تزنی به سقلا حسن الخلق وسیم قصیم فی عینیه دعج فی صوته صحب فی اشفاره وطف فی عنقه سطع ازج اقرا. کیا کہا, میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا خوبصورت, بڑا حسین و جمیل, بڑا صاف ستھرا, بڑا روشن چہرہ, نہ موٹا کے بھدا لگے, نہ دبلا کے بے روبا لگے, نہ سر سے بال اڑے ہوئے, اور ایسا خوبصورت تھا. وسیم کس کو کہیں, جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو, کا ایسا حسین تھا کہ جتنی دفعہ دیکھتی دوبارہ دیکھنے کو جی چاہتا. اور وسیم اس کو کہتے ہیں جس کو جتنی دفعہ دیکھا جائے اس کو حسن پہلے سے زیادہ بڑھ جائے, جتنی دفعہ دیکھتی تھی پہلے سے زیادہ حسین نظر آتا تھا. قسیم کس کو کہتے ہیں, جس کو چاروں طرف سے حسن گھیرے میں لے لے, اس کی ہر ادا, ہر عضو, ہر چیز اس کی حسن ہی حسن تھا, حسن کے سے خالی نہ تھا, اس کا ہندام حلیہ, اس کا وجود بھی سارا حسین و جمیل تھا, آواز میں جادو تھا, گردن سراہی دار تھی, آنکھیں نشیلی تھی, لمبی تھی, خوبصورت تھی, پلکیں دراز تھی, بھویں گول تھی, بیچ میں بال نہ تھے, چہرہ نورانی تھا, یہاں سے گلابی تھا, ہونٹ پنکھڑی کی طرح تھے, قریب سے دیکھو تو نور چھا جائے, دور سے دیکھو تو ہیبت چھا جائے, بولے تو موتی برسیں, موتیوں سے موتی نکلیں, دانت بھی موتیوں کی طرح, کلام بھی موتیوں کی طرح, سب تل قصد سیدھا قد تھا اور آنکھیں نیچے جھکا کے رکھتا تھا, شرم و حیا کی وجہ سے اس کی آنکھ نہ اٹھتی تھی. اتنی تفصیل اللہ نے کسی نبی کی محفوظ کر کے نہیں رکھی ہوئی, لیکن ہمارے نبی کے اللہ نے ایک ایک چیز کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. رجل الشعر بال گھنگریالے اور گھنی دہڑی, فی لحیتہ کفاحہ, دہڑی مبارک گھنی تھی, اور اقن العرنین, ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا, یہاں سے باریک تھا, اور واسع الجبین, ماتھا کوشادہ تھا, اور بال کان کی لو تک تھے, کنگھی کرتے ہوئے سیدھی کرتے تھے، مانگ نہیں نکالتے تھے، کبھی نکلتی تھی تو بیچ سے نکالتے تھے، دائیں بائیں سے نہیں نکالتے تھے، جب نکلتی تھی تو مانگ سے بھی نور کی شعائیں جگمگ جگمگ کرتی، ایسے نکل رہی ہوتی جیسے چاند سے کرنیں بکھر رہی ہوں اور شعائیں پھوٹ رہی ہوں، اور کیا بتاؤں، جب وہ چلتے تھے تو کندھے جھکا کر گردن جھکا کے عاجز مسکین مسکنت کی تصویر بن کے چلتے تھے، کبھی اکڑ کے نہیں چلے، گردن اونچی ہاتھ ایسے ہوں، کبھی ایسے نہیں، ہمیشہ گردن جھکی ہوتی تھی، ہمیشہ گردن پست ہوتی تھی، نیچے ہوتی تھی، یہ اتنی تفصیل کسی نبی کے بارے میں موجود نہیں ہے، جب کسی کو بلاتے تھے تو انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، اور جب آپ کسی جب کسی سوچ میں غم میں مبتلا ہوتے تھے تو اس طرح داڑھی پکڑ کے بیٹھتے تھے، سیدھے ہاتھ سے داڑھی پکڑی ہوتی تھی، سر ایسے جھکا ہوتا تھا، تھوڑی تھوڑی دیر بعد یوں ہاتھ پھیر کر پھر یوں داڑھی پکڑ لیتے تھے، یہ آپ کے غم کی علامت تھی، جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں بائیں سے مخاطب کرتا تھا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے نہیں پوچھا کیا کہتے ہو، ہاں جی کیا کہتے ہو، جب بھی کسی نے بلایا تو پورا سیدھا مڑ کر کہتے جی کیا کہتے ہو، ادھر ہاں بھائی سینے سے سینہ ملا کر پھر کہتے لبیک، بولو کیا کہتے ہو، جس زندگی جس محبوب کی کہ حلیے تک زندہ ہوں اس کی تعلیمات کیسے زندہ نہیں ہوں گی، اس کی زندگی کی ایک ایک اس کا علم ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر دی، ہم دیکھو آپ کی کتابیں دس سال بدل جاتی ہیں، سال بسال بدل جاتی ہیں، شکیں بدلتی رہتی ہیں، قانون بدلتے رہتے ہیں، لیکن اوپر سے آ رہا ہے، عرشوں سے اترا، جبریل کے واسطے سے آیا، علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ آسمان سے آیا حضور کے قلب اثر پر اترا، آپ کی زبان سے ادا ہوا، تشریحات حدیث مبارک کی شکل میں ادا ہوئی، ان احادیث پر بھی اللہ کا پہرا ہے، وہ بھی محکم قوانین ہیں، قرآن محکم قانون ہے، حدیث پاک اس کی تشریح ہے، اس میں بھی کوئی خلل نہیں، کوئی اس میں کھٹک نہیں اٹک نہیں، ہاں جہاں اجتہادی چیزیں ہیں وہاں علماء کا اپنا اپنا اجتہاد ہے، لیکن چونکہ آج جیسے ہر شعبے میں بگاڑ آیا، انسانوں کے بگاڑ کی وجہ سے دین میں بگاڑ آیا، بگڑ ہوئے انسانوں کی وجہ سے جو مختلف ہی چیزیں تھیں ان کو میدان کارزار بنایا، حالانکہ اللہ کو نے بھی وسعت رکھی، اس کے نبی نے بھی وسعت رکھی، وہ وسعت کے بجائے تعصب پیدا ہو گیا، اور ہر آدمی اپنی بات پر ایسا جمع کہ دوسرے کو گمراہ نہیں کہتا، کفر تک پہنچاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ایسی تعصب کی گھٹن اور ایسی تعصب کی فضا ہے کہ ذرا سا کوئی اختلافی بات ہوئی نہیں اور دلوں میں نفرت اور آگ ہی آگ بڑھ اٹھی ہے، اور ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں رہتے، یہ نادانوں کے ہاتھ، جب ممبر آتا ہے تو پھر وہاں بگاڑ آئے گا، جب وکالت آئے گی تو وہاں بگاڑ آئے گا، جب جج کی کرسی آئے گی تو وہاں بگاڑ آئے گا، صدارت کی کرسی آئے گی تو وہاں بگاڑ آئے گا، بگڑا ہوا انسان ہے، نہ کہ شعبے، نہ کہ ممبر، نہ کہ عدالت، نہ کہ چیمبر، بگڑا ہوا انسان ہے، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی ہے جو کھلی روشن کتاب کی طرح ہم تک پہنچی ہے، ہمارا علم بھی سند کے ساتھ ہے، بے سند کا نہیں، نوائے وقت کا نہیں، جنگ کا نہیں، خبریں کا نہیں، ڈائجسٹ کا نہیں ہے، اور یہ آج کے دانشوروں اور روشن خیال جو اندھے ہو کر روشن خیال ہیں ان کا نہیں ہے، میں نے حدیث کو پڑھا محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد سے، انہوں نے انور شاہ سے، انہوں نے محمود الحسن سے، انہوں نے محمد قاسم سے، انہوں نے عبد الغنی سے، انہوں نے شاہ اسحاق سے، انہوں نے شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے، انہوں نے ابو طاہر مدنی سے، انہوں نے ابراہیم کردی سے، انہوں نے احمد القشاشی سے، انہوں نے ابو المواہب الشناری سے، انہوں نے ابو یحیٰ انصاری سے، انہوں نے محمد احمد الرملی سے، اور انہوں نے ابن حجر العسقلانی سے، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی سے، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے، انہوں نے حسین بن مبارک سے، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر سے، انہوں نے عبداللہ بن احمد سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ سے، انہوں نے محمد بن عبداللہ امام البخاری سے، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحیٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن مقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے، میں نے آپ کو امام بخاری کی پہلی حدیث کی سند سنائی ہے، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیٰ بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، یہ بخاری کی پہلی حدیث ہے، جس قوم کے پاس قرآن جیسا روشن سورج اور حدیث جیسا روشن چاند ہو اور صحابہ جیسے روشن ستارے ہوں، پھر وہ ان کو چھوڑ کر اندھیروں میں تیر چلیں اور اندھوں سے راہیں پوچھیں اور اندھوں سے انصاف مانگیں، میرے نبی کا فرمان ہے لا تستضیعوا بنار المشرکین، کبھی مشرک کی آگ سے گھر کو روشن نہ کرنا، حسن بصری سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے کبھی مشرک کے علم کو رہبر نہ بنانا، تمہارے لیے تمہارا علم کافی ہے۔ تو میری آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنے آپ کو وہ بنائیں جو عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے، وہ نہ بنائیں جو اوروں کے حقوق میں گرفتار ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حقوق کی کچہری بڑی سنگین ہے، بڑی سنگین ہے، خاص طور پر قتل۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، یعنی 6 ارب یا 5 ارب، اور وہ قتل ہو مظلوم، تو اللہ اس ایک کے بدلے میں سب کو جہنم میں پھینک دے گا، اور 2 آدمیوں کو سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جہنم میں، ایک قتل نہ حق کرنے والا اور ایک سود کھانے والا۔ یہ جہنم میں سب سے زیادہ خوفناک عذاب میں ہے، قاتل نہ حق اور سود خور سود کھانے والا، یہ سب سے سنگین اور شدید عذاب کا شکار ہوں گے۔ باقیوں کو ان سے کم عذاب ہوگا، ان کو سب سے شدید عذاب ہوگا۔ تو ہم ظالم کے ساتھی نہیں بن سکتے، چاہے سب کچھ چلا جائے، چاہے سب کچھ چلا جائے، ہم ظالم کے ساتھی نہیں بن، ہم ظالم کو نہیں لے سکتے۔ ہمارے لیے جان کا دینا آسان، مال کا دینا آسان، عزت آبرو کا داؤ پہ لگ جانا آسان ہے، لیکن ہم اللہ کو جواب دے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفاً صفاً، اللہ فرشتوں کے ساتھ آئے گا، وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم بھی آئے گی، اور وضع الموازین القسط لیوم القیامہ، پھر ترازو بھی آئے گا، وإن منکم إلا واردها، پھر قل صراط بھی آئے گا، وإذا الصحف نشرت، پھر فائلیں کھلیں گی۔ ظالم کا ساتھی، مظلوم کا ساتھی، ظلم کا فیصلہ، عدل کا فیصلہ، رشوت کا رزق، حلال کا رزق، زنا ہے یا پاک دامنی ہے، نماز ہے یا بے نمازی ہے، روزہ ہے یا بے روز ہے، ماں باپ کا فرمان بردار ہے کہ نافرمان ہے، رشتے داروں سے توڑنے والا ہے کہ جوڑنے والا ہے، راتوں کا ناچنے والا ہے کہ راتوں کا رونے والا ہے، آج نکھیڑا ہو جائے گا۔ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے ظالمو آج ایک طرف ہو جاؤ، یہ دنیا نہیں ہے کہ مجرم اور محرم اکٹھے چلیں، یہ دنیا نہیں ہے کہ مجرم بچ جائے محرم قید میں جا پڑے۔ ہم جیلوں میں بیان کرنے جاتے رہتے ہیں، جیلوں میں تو تین میں سے ایک قیدی غیر بے گناہ ہوتا ہے، 2 مجرم ہوتے ہیں، 1 بے گناہ ہوتا ہے، 1/3 بے گناہ پھنسے ہوئے، جنہوں نے پھنسایا وہ بھی پکڑے جائیں گے، جنہوں نے پھنسوایا اور کیس لڑا وہ بھی پکڑے جائیں گے۔ کہ اللہ کی عدالت بے داغ ہے، اللہ کی عدالت شفاف ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ اتنا تو کرو کہ رزق اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے بھول جاؤ کہاں سے آئے گا، اللہ دے گا۔ اب مجھے مظلوم کو دیکھنا، مجھے ظالم کو نہیں دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے گھر میں آفت رکھی، یا اللہ اجعل رزق آل محمد قوتا، کتنی عجیب دعا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، عدل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، معیشت نہیں، معیشت نہیں، معیشت ہماری ضرورت ہے، عدل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ وکلا، یہ جج صاحبان، یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ ٹوٹ گئی تو اسے کوئی کھڑا نہیں کر سکتا، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اللہ علاج ہے، کوئی علاج نہیں اس کا، سوائے دن گننے اور سانس پورے کرنے کے سوا کوئی علاج نہیں۔ معیشت ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، معیشت ضرورت ہے، خوشحالی ہماری ضرورت ہے، اور عدل ہماری زندگی ہے۔ عدل مٹ گیا ہم مٹ جائیں گے، عدل زندہ رہا ہم زندہ رہیں گے، عدل قائم ہوگا، مظلوم کو انصاف ملے گا تو اس کی دعائیں زمین کو لہلہا دیں گی، آسمان سے بر وقت بارشوں کو لے کر آئیں گے۔ عدل مٹ گیا تو اللہ کی خوفناک پکڑ دنیا میں شروع ہوگی، موت کے بعد بھی آئے گی، سب سے زیادہ سنگین ہو کر اور سخت ہو کر۔ آپ لوگ اگر بن گئے تو یہ ملک بن گیا، آپ لوگوں کی عدالت میں اگر مجرم چھوٹ رہا ہے تو اسے کوئی نہیں سنوار سکتا، اسے کوئی نہیں سدھار سکتا، اس کا سدھار آپ کے قلم میں چھپا ہوا ہے، آپ کی فائلوں میں چھپا ہوا ہے، اور یہ پولیس والوں کی ایف آئی آر میں چھپا ہوا ہے، ان کے انصاف میں چھپا ہوا ہے، کہ یہ اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، یا اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں، یا اپنی اولاد کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس پر کاٹا پھیر دیا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تھوڑی کر دے۔ اب کون ہے جو دعویٰ کرے قیامت کے دن، یا رسول اللہ اپنی اولاد کے تو مزے کروائے، ہمیں کیوں دکھ میں ڈالا۔ لہذا اوروں کو کہا وسعت مانگو، اوروں سے کہا وسعت مانگو، اوروں سے کہا کشادگی مانگو، اپنی اولاد کے بارے میں کہا یا اللہ ان کی روزی تھوڑی کر دے، ان کی روزی تھوڑی کر دے، کیوں؟ کہیں مال کی کثرت انہیں تجھ سے دور نہ کر دے، کیوں؟ کہیں میری امت مجھے تانا نہ دے بیٹھے کہ اور اپنے گھر بھر لیے ہمارے خالی کر دیے، کیوں کیوں؟ کہیں کل کو، کہیں کل کو، کہیں کل کو میری امت روٹی پہ بک نہ جائے، چوپڑی روٹی پہ فروخت نہ ہو جائے۔ یہ تین اور پتہ نہیں کتنی مسلطیں ہوں گی، ایسے بادیوں نظر میں یہ تین مسلطیں ایسے کھلی آنکھ سے نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے تنگی مانگی، خوشحالی نہیں مانگی، اور اس پھر اور قربانیوں کے انتہا پر اپنی نسل کو پہنچایا ہے۔ ایسا علی خاندان کے ساری دھرتی میں ایسا خاندان کوئی نہیں, ایسا علی نسب کے ساری دھرتی میں ایسا کوئی علی نسل کوئی نہیں. اتنے اونچے نسب والے, اتنے اونچی نسل والے, اور خاک و خون میں لاشیں تڑپ گئے. صرف ایک بول پر سب کچھ بچ سکتا تھا, ایک بول پہ. حالانکہ نہ ظلم تھا نہ ظلم کا ساتھ تھا. جان بچانا فرض ہے, ابھی جان بچانا فرض نہیں ہے, جان کا بچانا فرض ہے. کلمہ کفر بھی کہنے کی گنجائش ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تم کہہ دو کلمہ کفر, اگر تمہارا دل مطمئن ہے, بعد میں استغفار کر لو, جان بچاؤ. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نہ کلمہ کفر کہا جا رہا ہے, نہ ظالم کا ساتھی بنا جا رہا ہے, نہ ظالم بنا جا رہا ہے. صرف ایسے بیعت کرنی, بس بیعت کر کے پھر جا کے مدینے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے, اور اپنے گھر بھی آباد, اولاد بھی آباد, نسل بھی آباد, رزق بھی کھلا ڈھلا, دنیا بھی مل گئی, اور جنت تو پہلی ملی ہوئی ہے. دودھ پیتوں کو جنت مل گئی. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. دودھ پیتے آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا, حذیفہ آج ایک فرشتہ میرے پاس آیا, مجھے یہ پیغام دے کر گیا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, اور میرے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تب تو قصہ ہی موقع کے, اب اور کیا کرنا ہے؟ اب تو چھٹی ہوگی نا, موج کرو گے. اب یہ کربلاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ اب خوف و خون میں لوٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کوئی چوپڑی کا غلام ہے, ہر کوئی چڑھتے سورج کا پجاری. بچوں کو نہ دیکھوں, بیوی کو نہ دیکھوں, اسکول کی فیس کہاں سے دوں, اور بجلی کا بل کہاں سے دوں, ٹیلی فون کا بل کہاں سے دوں, موٹر کا پیٹرول کہاں سے پورا کروں. یہ سب پر کاٹا پھیر دیا ہے. ایک شخص ہے جو کائنات کا اس وقت سب سے افضل ہے, سب سے اعلیٰ ہے. یہ وہ شخص ہے جس کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے ہونٹ لگے ہوئے ہیں. کبھی منہ چوما, کبھی ماتھا چوما, کبھی سینہ چوما, کبھی کمر چومی, کبھی ہاتھ چومے, کبھی پاؤں چومے. یہ وہ ہستی ہے. اتنا تقدس, اتنی بلندی. گلی میں کھیل رہے تھے بچے, حسین بھی کھیل رہے تھے. آپ ایک شادی سے واپس آ رہے تھے, تو بچوں کو دیکھ کر آپ حضرت حسین کی طرف بڑھے. ہم نے کہا پکڑو بھائی پکڑو, اور جو بچوں سے ہم کھیلتے پکڑو تو آگے بھاگتا ہے, تو ہم نے کہا پکڑو پکڑو بھائی, تو حسین آگے بھاگے, تو آپ آگے سے آگے پکڑو بھائی, ادھر سے وہ گئے تو وہ بھاگ کے ادھر چلے گئے. وہ بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں, اتنے بڑے آدمی کے قابو میں نہیں آ رہا نا. وہ اپنے اس میں موجوں میں ہوتا ہے, کلکاریاں مارتا ہے, تو وہ بھاگ کے ادھر گئے تو آپ پکڑو, وہ بھاگ کے ادھر پکڑو. یہ تماشا گلی میں ہو رہا ہے, اور کافی دیر آپ کرتے رہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. پر آخر آپ نے ایسے پکڑا, اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما, اور فرمایا حسین مجھ سے ہے, میں اس سے ہوں. جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے, جو اس سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. اور جنت, جنت کی سرداری بھی ملی. اتنی محبت کہ کمرے میں ہاتھ ٹیک کے پاؤں ٹیک کے سواری بن چکے ہیں, اور اپنی کمر پہ بٹھا رہے ہیں. آ جاؤ بھائی, اب دونوں کمر پہ بیٹھ کے سارے کمرے کا چکر لگ رہا ہے. دو جہان کا سردار, کعبہ قوسین کے مقام والا, مقام محمود پہ جلوہ افروز ہونے والا, جنت کا چابی بردار, شفاعت کبریٰ کا مالک, وہ کیا بن چکا ہے؟ سواری. اور اوپر دو بچے, اور سارے کمرے میں چکر کاٹا جا رہا ہے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ کیا تاکہ سنت پوری کروں, وہ بھی بڑی جبر کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. کہ چلو میرے نبی کی سنت ہے بچوں کے ساتھ, میں نے اس کو کیا سنت سمجھ کے. اور یہ کبھی نہیں ہمت ہوئی کہ بچوں کو کندھے پہ اٹھا کر ڈیرے میں نکل آؤں, باہر آ جاؤں. گود میں اٹھاتے ہیں, ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, لیکن آپ نے کیا کیا ہوا تھا؟ حسن کو اس کندھے پہ بٹھایا تھا, حسین کو ادھر بٹھایا ہوا تھا, اور اس حالت میں باہر نکل کے بازار میں آ رہے ہیں. بلو کر وہ حضرت عمر کہنے لگے, واہ واہ بھائی بڑی اعلیٰ سواری ہے, بڑی اعلیٰ سواری. آپ نے کہا سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں, سوار بھی تو دیکھو, سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. ایک آدمی کہنے لگا, یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑا پیار ہے؟ کہا ہاں, جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے گا. جس شخص کو اتنے مقام دودھ پیتے میں مل چکے ہیں, دودھ پیتے, پھر آپ ان کو ایسے قطار میں کھڑا کر لیتے نا, حسن کو, حسین کو, اور حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ کو, عون کو, محمد کو, یوں قطار میں کھڑا کر لے, آؤ بھائی دوڑ لگاؤ, جو پہلے آئے گا انعام پائے گا. اب پانچوں کے پانچوں جو آتے, کوئی سر پہ چڑھتا, کوئی گود میں گرتا, کوئی کمر پہ گرتا, اب حضور کی گود میں گٹھم گٹھا ہو رہے ہیں. یہ عشق و محبت تھا ان بچوں کے ساتھ. اور پھر اتنی بڑی قربانی. وکیل صاحب روٹی کہاں سے کھاؤ گے اگر تم نے مجرم کو نہ لیا؟ وکیل صاحب ادھر تو دیکھو, حسین کے لاشے تڑپتے کو, اس سے پہلے اس کی نسل کو تڑپتا دیکھو. چار بیٹے آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے, علی الاکبر, علی الاصغر, ابو بکر، عبداللہ، چار بیٹے آنکھوں کے سامنے گئے ہیں، حسن کے بیٹے قاسم، عبداللہ، محمد، اپنے بھائی عباس، عبداللہ، محمد، عثمان اور جعفر، جعفر بن عبداللہ کے بیٹے عون اور محمد، مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ. یہ نسل مصطفیٰ کٹ رہی ہے، نسل مصطفیٰ سولہ آل رسول میں سے کاٹے گئے، سولہ، جن کا ایک ایک قطرہ ساتھ زمین آسمان سے زیادہ وزنی ہے، تاکہ قیامت کا کوئی وکیل یہ نہ کہے روٹی کہاں سے کھاؤں گا، کوئی پولیس والا، کوئی ذمہ دار، کوئی تاجر، کوئی فیکٹری والا یہ نہ کہے سود پہ قرضہ نہ لوں تو فٹ بال کیسے بنوں، سود پہ پیسے نہ لوں تو ہاتھیاں کیسے باہر بھیجوں اور سرجیکل کو کیسے باہر بھیجوں. اس پر اللہ نے کہنے بھیجوں ہوں اگر میری نسل تڑپ سکتی ہے اور تم سے تو اللہ تعالیٰ اتنا مطالبہ نہیں کرے گا، صرف اتنا ہی ہوگا کہ تھوڑی سی تمہیں شاید تنگی نظر آئے، پر اللہ تعالیٰ بازاریوں کو نہیں آزماتا، ہم بازاری لوگ ہیں، ہمیں نہیں وہ آزمائے گا. لیکن یہ تو دیکھو تو صحیح ہوا کیا ہے، اتنی بڑی خوفناک ظلم درد بھری داستان، اتنا بڑا مظلوم اور اتنے بڑے ظالم. یہ آپ کو مجھے بتانے کے لیے ہے کہ نہیں، ہم فروخت ہونے والا سرمایہ نہیں ہیں، ہم عدل کا ساتھ دیں گے چاہے ساری زندگی داؤ پہ لگ جائے. سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، آخری بیٹا رہ گیا، سارے بھائی بھی کٹ گئے، بھتیجے بھی کٹ گئے، ایک بیٹا عبداللہ دو سال یہ باپ بیٹا بس ان کو بلوایا پیار کرنے کے لیے نا، الوداع کہنے کے لیے. خیال تھا اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، تھکے ہوئے تھے، خیمے کے ساتھ اسے ٹیک لگا کے بیٹھے میں اور اس کو پیار کر رہا سینے سے لے کر اس کو گود میں لے گئے تھے، بیٹھے دیکھ رہے تھے. بچہ بھی پیاس سے جام الگ تھا. ابن الموقت کوفے کے لشکر کا ایک سپاہی تھا، اس کا تیر آیا اور بچے کے گلے کے پار ہو گیا. اسماعیل کی پیاس کو بجھایا زمزم سے اور عبداللہ بن حسین کی پیاس کو بجھایا اس کے اپنے خون سے، اور سیالکوٹ کے وکیلوں کو پیغام دیا کہ اولاد پر فروخت ہونے والے نہیں ہو تم، اور دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہ ہماری یہی معراج ہے کہ ہم اللہ پہ مر جاتے ہیں، ہم روٹی کپڑے کے غلام نہیں ہیں. جب وہ قافلہ چلا ہے نا، خواتین کا سر سب کے کاٹ دیے تھے، نیزوں پہ چڑھا دیے تھے، تو حضرت زینب نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک دم ان کے منہ سے نکلا وا محمدا وا محمدا صلى عليك الله وملك السماء هذا حسين بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتك سبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا ہائے 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 ہمارے نانا یا محمد، آ جا کے دیکھو تو صحیح، تجھ پہ اللہ کا درود و سلام ہو، تجھ پہ فرشتوں کا درود و سلام ہو، آج دیکھو تو صحیح حسین کی بارات جا رہی ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنے خون کا جوڑا ہے، اپنے ہی گلے میں اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے گلابوں کا ہار ہے، آزا دکھ رہے ہیں، جسم بوٹی بوٹی ہے، بیٹیاں تیری قید ہیں، اولاد تیری قتل ہو چکی ہے، ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر اپنی مٹی کا کفن پہنا دیا. میرے بھائیو، پتہ نہیں لوگ کیسے اس کو گا گا کے سناتے ہیں، میں تو کبھی آج تک پورا سنا بھی نہیں سکا یہ واقعہ، لیکن میں واقعہ نہیں سنایا کرتا، میں اس کا سبق سنایا کرتا. یہ کیا سبق دیتا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پر مر مٹو بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اللہ میری منزل ہے، کہیں اور نہ چلے جائیں، کہیں بھٹک نہ جائیں، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. کہیں ہم دنیا کی عز و جاہ کو منزل بنا کے نہ چل پڑیں، کہیں کی چوپڑی روٹی کو ہم اپنی منزل نہ بنا بیٹھیں، یہ صدارت، یہ وزارت، یہ حکومت، یہ کرسیاں، یہ عہدے، یہ ملک، یہ مال، یہ راہ گزر، راہی کے لیے راہ گزر ہے، نہ کہ منزل. منزل میری اللہ ہے، میرا مجھے اللہ ملا، مجھے سب کچھ ملا، میرا اللہ نہ ملا مجھے کچھ نہ ملا. ابن آدم اطلبنی تجدنی فان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فات کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ, میری طلب میں آ, میری طلب میں آئے گا میں تجھے ملوں گا. میں مل گیا تجھے سب کچھ ملا, میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا. تو میں آپ بھائیوں کی خدمت میں یہی گزارش کرتا ہوں, تین سال پہلے بھی آیا تھا, اس وقت بھی یہی تقریباً بات ہوئی ہوگی, مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا, لیکن مطالبے دو ہی رکھے تھے. ایک یہ کہا تھا عدل کے ساتھی بنے, دوسرا کہا تھا نماز کو زندہ کریں. اذان پہ آپ کے چیمبر بند ہوں, عدالتیں بند ہوں, چائے کے لیے بھی تو آپ دائیں بائیں چلے جاتے, اذان پر سارا عدالت کا کام ٹھپ ہو جائے اور اللہ اکبر کی صدا پر بھاگے مسجد کی طرف. ہر عدالت کا بڑا جج اس کے ذمے ہے کہ وہ امامت کی جو مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے, اگر وہ نہیں پڑھاتا تو اپنا نائب مقرر کرے, اور ہر وکیل کے ذمے ہے کہ پرکھ کے دیکھے کہ یہ سچا آدمی ہے کہ جھوٹا آدمی ہے, یہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے. اللہ کی قسم اللہ غیب سے رزق لائے گا آپ کے لیے, آپ کی نسلیں کھائیں گی. ہماری ایک تاریخ ہے, عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہونے لگا بنو امیہ کے خاندان میں سے, تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرمایا دیکھو میں مر رہا ہوں, میں نے اپنے چچا عبد الملک کو قبر میں رکھا, اس کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ ہو گیا تھا اور قبلے سے منہ ہٹ گیا تھا. پھر میں نے اس کے بیٹے ولید کو قبر میں رکھا اور اس کے کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور منہ قبلے سے پھر چکا تھا. پھر میں نے سلیمان کو قبر میں رکھا, یہ تینوں خلفاء یکے بعد دیگرے, سلیمان بھی ولید کا بھائی ہے, میں نے اس کے کفن کو کھول کے دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا, رنگ سیاہ پڑ چکا تھا. میں مر رہا ہوں, میرا دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تین آدمی ہم سے اور ہمارے اور ان کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ ہے. میں ان کی قسم کھاتا ہوں, نہ یہ زانی تھے, نہ بے نماز تھے, نہ یہ شرابی تھے, نہ بے روز تھے, اور نہ یہ جوا باز تھے, نہ یہ کسی بھی کبیرہ گناہ کا شکار تھے. ان کا صرف ایک جرم تھا, ظلم. ظلم انہوں نے ظلم کیا, اپنے تخت کے لیے خون بہایا. ساری نیکیاں رائے گاہ چلی گئیں, قبلے سے منہ ہٹ گئے, چہرے کالے ہو گئے, اور عمر بن عبدالعزیز نے صرف 2 سال عدل کر کے دکھایا. صرف سوا دو سال کی خلافت, 3 براعظم میں پھیلی ہوئی خلافت, 3 براعظم میں ایک آدمی زکات لینے والا باقی نہ بچا. اور اپنے گھر کا کیا حال ہوا, عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے, 12 بچے تھے, بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے چاہیے عید کے لیے, نئے کپڑے. تو ماں نے عمر سے بات کی تو عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, کہاں سے لے کر, جتنا خزانہ عمر کے زمانے میں بھرا نہ بعد میں بھرا نہ پہلے بھرا. تو فاطمہ, ان کی بیوی کا نام ہے فاطمہ بنت عبد الملک, چچا کی بیٹی تھی عبد الملک کی بیٹی. تو وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کا وظیفہ ایڈوانس لے لیں, اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں گھر میں بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں. کہنے لگا ہاں یہ ممکن ہے. باہر تشریف لائے اور اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا ہمیں اگلے مہینے کا وظیفہ پیش کی چاہیے, بچوں کے کپڑے سینے ہیں. تو خزانچی نے کہا آپ اگلے مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دیں, میں آپ کو ایڈوانس وظیفہ دے دیتا ہوں. تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, گھر اٹھ گئے, چپ کر کے بیوی سے کہا فاطمہ بچوں سے کہہ دو تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. اسی موقع پر تو باپ پھسلتا ہے, اسی موقع پر تو قلم بہکتا ہے, قدم بہکتا ہے, بول بہکتا ہے, ترازو بہکتا ہے. یہی تو وہ وقت ہوتا ہے جب عید کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ ملنے کے لیے آئے. بنو میاں جیسی سرداری تو کسی نے کی نہیں. تو جب وہ ملنے آئے تو بچے بھی آئے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. کہنے کہ میرے بیٹو آج تمہیں احساس سے کمتری تو ہوگا اور تمہیں خیال تو آتا ہوگا ہمارے باپ نے بڑی زیادتی کی, ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے. تو ان کے بیٹے نے کہا نہیں ابا جان, آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی, اپنے گھر میں قربانی کو رکھا, خیانت نہیں کی. یہ حکومت کا طرز تھا ان کا. جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں اتارنے لگے تو ایک ہوا چلی, پرچہ بلکھاتا ہوا اور سینے پہ آ کر گرا. پرچے کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, براءت من اللہ لعمر ابن عبد العزیز من النار, عمر کو دوزخ کی آگ سے نجات دے دی گئی ہے. یہ پرچہ سینے پہ گرا, اس ساتھ دفن کیا گیا. راجا ان کی قبر میں اترے, کفن کی گرا کو کھول کے دیکھا تو فرمایا چہرہ قبلے کی طرف فکس ہو چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند اتار کے قبر میں رکھ دیا گیا. تو آپ بھائی رزق اللہ پہ چھوڑیں. آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی سے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے, کوئی عمل بتائیں. آپ نے فرمایا با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا, چند لوٹے پانی, بس چند لوٹے پانی کا با وضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے گا. اور یہ کوئی تجربے کی چیز تو ہے نہیں, یہ تو وحی کی خبر ہے جو تجربات سے بالا تر ہوتی ہے. اب با وضو رہیں, ماں باپ زندہ ان کی خدمت کریں رزق بڑھے گا, ماں باپ مر گئے خالہ پھوپھی ان کی خدمت کریں رزق بڑھے گا, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے رزق بڑھے گا. ماں کی خدمت ایسی چیز ہے جو دنیا کے جنت کے در کھول دیتی. آپ نے جنت میں تلاوت کی آواز سنی, آپ جنت میں گئے تلاوت کی آواز آ رہی, آپ نے کہا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ پجی آپ کے غلام نعمان بن حارثہ ہیں, وہ مدینے میں آواز جنت میں. یہ کس وجہ سے؟ کہا جی ماں کے خدمت گزار ہیں, اس کی وجہ سے ان کی آواز جنت میں اللہ سناتا ہے. جنت کی حوریں سن رہی ہیں نعمان کا قرآن, کس وجہ سے؟ نہ تہجد نہ جہاد, کس وجہ سے؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے. کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے تیل لگاتے سر میں, کنگھی کرتے, جوئیں نکالتے, کپڑے دھوتے, سالن پکاتے, روٹی پکاتے, پھر نوالے بنا بنا کے ماں کے منہ میں ڈالتے. ہم اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میری ماں کی خدمت کرانا, کہ میری بیوی کے ذمے میری خدمت تو ہے, میری ماں کی خدمت کوئی نہیں. ماں کی خدمت میرے ذمے ہے, نہ کہ میری بیوی کے ذمے. ہمارے گھروں میں اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور یہاں وہ خود اپنی بیوی کو پیچھے ہٹا کر نوالے بنا بنا کے کھلا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں. ماں باپ اگر چلے گئے ہیں تو کوئی خالہ پھوپھی تلاش کرو, کوئی چاچا تلاش کرو, وہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے دعا کرو, ان کے لیے نوافل پڑھو, ان کے لیے استغفار پڑھو. کہ ماں باپ کی قبروں میں جا کر بھی اگر وہ جب ان کو نیکیاں پہنچتی ہیں اور وہ اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں تو اس کا اثر آسمان سے زمین پر اترتا ہے. یہ اسباب ہیں. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو, اس کا رزق بڑھ جائے, اس کا نام بلند ہو جائے, تو ماں باپ کی خدمت کرے, رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں قصائی. موسیٰ علیہ السلام گئے بازار میں, دیکھا تو قصائی گوشت بیچ رہا. موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کلیم اللہ کا ساتھی قصائی کیسے بن گیا. شام ہوئی تو گوشت کا ٹکڑا تھیلے میں ڈال کے چل دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آؤں تیرے ساتھ بھائی؟ اس کو نہیں پتا یہ کلیم اللہ ہے. کہنے کا آ جاؤ آ جاؤ. وہ گھر گیا, یہ ساتھ ہو گئے. اس نے جا کر وہاں گوشت صاف کر کے کاٹ کے ہانڈی میں چڑھایا, پکایا, پھر آٹا گوندا, روٹی پکائی, سالن پکایا, پھر وہ ایک بڑھیا ایسے روئی کے گالی کی طرح پڑی, اس کو اٹھا کے کندھا دیا, سیدھے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا, پھر اس کو لٹا دیا, وہ کچھ بڑھ بڑائی. جب وہ فارغ ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہ میری اماں ہے, میں صبح اس کے کام کر کے جاتا ہوں, شام کو لوٹ کے آتا ہوں, پہلے اس کی خدمت کرتا ہوں, پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو قصائی کہنے لگا پاگل ماں ہے, کیا کہہ رہی تھی؟ جب بھی خدمت کرتا ہوں تو کہتی اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے. میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے؟ ہمارے رزق کے اسباب ہیں, اوروں سے جدا ہیں. ہم جھوٹ والے نہیں ہیں, فریب والے نہیں ہیں, ہم سچائی والے ہیں, ہم رب کے پجاری ہیں. ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے, ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تو اپنے اللہ کو ساتھی بنائے, حسن سلوک کے ساتھ, حسن اخلاق کے ساتھ, صلہ رحمی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, سلیدوں کے ساتھ, مظلوم کی اعانت کے ساتھ, آپ کی اگلی نسلیں بھی نہال رہیں گی, خوشحال رہیں گی, آباد رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت علم دی ہے, قوت دلائل دیے ہیں. اس کو لے کر سارے عالم میں پھریں تبلیغ. میں پہلے بھی 3-4 سال پہلے حاضر ہوتا کہ ہماری بات تو آپ کی ذات سے متعلق ہے, نہ کہ کوئی قانون سے یا سیاست سے یا حالات حاضرہ. میں ہوں, میں ٹھیک ہوں تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, میں بگڑا ہوں تو حالات بگڑ جائیں گے. میری ذات کے ساتھ حالات کو اللہ نے جوڑا ہے. میرا ہاتھ بگڑا حالات بگڑے, میرا ہاتھ سدھرا حالات سدھرے. ہم اللہ اس کے رسول سے جڑنے والے بنے. یہ تبلیغ ایک بڑا خوبصورت پلیٹ فارم اللہ نے ہمیں دیا ہے, جس میں فرقہ واریت سے ہٹ کر, مسالک کے تعصب سے ہٹ کر ایک بڑی محبت سے بات ہو رہی ہے, جس کو اللہ نے 6 بر اعظم میں پھیلا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی سب کچھ ہے. انسان کرتا ہے تو انسان میں کوتاہیاں ہوتی ہیں, تو کوتاہیاں جب ہوتی ہیں تو کام میں بھی کوتاہی آتی ہے. پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا, آپ کو بتا دیتا ہوں, پرفیکشن کبھی تلاش نہ کرنا. اللہ نے بھی ہم سے پرفیکشن کا مطالبہ نہیں کیا, صرف یہ مطالبہ کیا ہے کہ 100 میں 51 نمبر لے لو تو پاس کر دوں گا. 49 اس نے بھی معاف کیے ہوئے. ان کا اگر تم نے 50 لیے ہیں تو پھر تمہیں آراف میں ڈالوں گا, دوزخ میں پھر بھی نہیں ڈالا ہے, پھر بعد میں معاف کر کے جنت میں ڈال دوں گا. اگر تم نے 51 لے لیے تو تمہیں جنت میں ڈال دوں گا. ایک آدمی نا مجھ پر بڑی چڑھائی کہ آپ تبلیغ والے ایسے ہو, تم مولوی ایسے ہو, تم یہ تبلیغی ایسے ہو, تم داڑیوں والے ایسے ہو. بڑے غصے میں, پتہ نہیں کسی سے کوئی چوٹ لگی ہوگی ان کو, آدمی ایسے تو نہیں بولتا. تو جب ان کا غصہ اتر گیا, کافی دیر بولتے رہے, تو میں نے ان سے کہا بھائی بات یہ ہے, یہ جو حکومت پاکستان ہے نا, یہ بڑی ظالم حکومت ہے. تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ میں نے بات کیا کہ یہ کیا شروع کر رہا. میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے نا, یہ بڑی ظالم حکومت ہے, لیکن اس ظلم کے باوجود وہ اپنی رعایا کے لیے اتنے رحم دل ہیں کہ جو بچہ صرف 33 نمبر لے لے اور 67 نمبر ضائع کر دے, اس کو پاس کر دیتے ہیں. اور مجھے میرے رب کی قسم, میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے, اس کے ہاں نرمی زیادہ ہے, سختی تھوڑی ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی نیکی پسند کر کے ہمیں معاف کر دے. یہ آپ کا رخ ٹھیک نہیں ہے. دھن رے دھنیے اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپن اپن تیری روئی میں چار بینولے، سب سے پہلے ان کو چن، اپنی برائیاں دیکھو گے تو تمہیں سارے اچھے نظر آئیں گے، اور اگر اپنی اچھائیاں دیکھو گے تو تمہیں نبیوں پر بھی اعتراض کرنے کی جسارت پیدا ہو جائے گی. تو اپنی کمیاں تلاش کرو، اوروں کی خوبیاں تلاش کرو، پرفیکشن کبھی نہ آئے گی. اس لیے اللہ نے کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں گناہوں سے زیادہ ہو گئیں. یہ کب کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ کہ جس نے 100/100 نمبر لیے اس کو جنت دوں گا. پھر تو صرف نبی جنت میں جائیں گے، بس باقی سارے کھبے پاسے ہو جاتے ہیں. تو فمن ثقلت، جس کی 51 ہو گئیں بس کامیاب. تو اللہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے. یہ کام اللہ نے ہمیں دیا، پرفیکشن کسی شعبے میں نہیں آ سکتی. انسان کمزور جو ہے اپنی کمیاں دیکھیں. اگر کوئی ذرہ خیر وجود میں آ رہا ہے اس کو تبلیغ والے یہ کرتے ہیں تو آپ آ کے ٹھیک کر دیں، مولوی یہ کرتے ہیں تو آپ آ کے ٹھیک کر دیں. ایک کوئی اربوں پتی آدمی سے میں ملا، کہنے لگا تم مولویوں نے دین کو بیچ دیا ہے. ارب پتی آدمی، اکلوتا بیٹا. میں نے کہا تو آپ ایسا کریں، آپ اپنے بیٹے کو دین پڑھائیں، وہ تو نہیں بیچے گا. چلو ہم نے بیچ دیا تو وہ تو نہیں بیچے گا، آپ تو بڑے مالدار ہیں. تو کہنے لگا میرا پتر روٹی نہ کماوے. میں کہا تو پھر ہمیں کیوں گلہ دیتے ہو؟ اگر تمہیں اربوں کما کے بھی روٹی کا حوث ہے تو جس مولوی کو تم 3000 تنخواہ دیتے ہو اسے کیا توقع رکھتے ہو تمہیں؟ تمہارے سامنے گردن اونچی کر کے بولے گا. ایک عالم، ایک امام مسجد کی کیا تنخواہ ہے؟ ایک مؤذن کی کیا تنخواہ ہے؟ 3000 میں بچی بیمار ہو جائے علاج نہیں کر سکتا، بیٹا بیمار ہو جائے علاج نہیں کر سکتا، خود بیمار ہو جائے علاج نہیں کر سکتا، بیٹی کی شادی کرنی ہے اس کے پاس پیسے کوئی نہیں. ہم نے تو خود ان کی عزت کو گرایا ہے. تو اللہ نے تبلیغ کے کام کی برکت سے اب مالدار گھرانوں سے بچوں نے آ کر علم پڑھنا شروع کیا، دین پڑھنا شروع کیا، اور اچھے گھروں. جب میں نے کالج چھوڑا، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. گورنمنٹ کالج سینٹ ماڈل اسکول سے میٹرک کیا 69 میں، پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہو گیا ایف ایس سی میں. تو اللہ تعالیٰ نے ذہن اچھا دیا تھا، وہ ایک دم جو ٹریک بدلا وہ ایک تبلیغ والا مجھے 3 دن کے لیے لے گیا. وہ 3 دن میرے 4 مہینے میں کنورٹ ہو گئے. 4 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے شوق دیا کہ میں علم حاصل کروں، تو میں نے رائے گڑھ میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا. جب میں گھر گیا تو وہ میری درگت بنی کہ تم مولوی بننا چاہتا ہے، تو ہماری ناک کٹانا چاہتا ہے، تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، تم پنتے کھاونا ہے. سمجھتے ہیں؟ تو پنتے کھاونا ہے، ہماری زبان میں بھیک مانگ کے کھاؤ گے. تمہیں پنتے کھاونا ہے، تین کسی جوتی تے نہیں دیکھنا، تمہیں پورے بڑے بھونگتے تھے، تمہیں روٹیاں پننی ہیں، تمہیں دال پننی ہے. یہ باپ سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے عزیز بھی مجھے یہی تانے دیتے. آخر 23 نومبر 1972 کو میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا کہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھروں نکل جا. یہ ماحول دیکھا ہے، بیتی ہے. میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر بن گیا، میں مولوی بن گیا ہیں. پھر دونوں کا اس نے فرق دیکھ لیا. اب میں تو کوئی ذمہ دارا تو کرتا نہیں تھا، تو میرا بھائی اعتراض کرے بھائی یہ اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، کبھی امریکہ جاتا ہے، کبھی انگلینڈ جاتا ہے، پیسے لے جاتا ہے، نہ کوئی ذمہ دار کرتا ہے، اور سب سے زیادہ خرچہ یہ کرتا ہے. چھوٹے بھائی نے جیسے کہہ دیا. اللہ کا شکر ہم بھائیوں میں بڑی محبت ہے. ہمارے باپ کو ہمارے 16 سال ہو گئے، پھر بھی ہم اکٹھے ہیں. ذمہ دار تو 2 دن کٹھے نہیں رہتے. تو وہ اس کی ابھی نوجوانی تھی، تو میرے باپ نے کہا، وہ باپ جس نے مجھے گھر سے نکالا تھا، وہ میرے باپ نے کہا پتر حالی تو میں جندہ بیٹھا ہوں، میں مر جا تو موڑے ونڈ کر لے جی، یہ تو پیسے لیتے جانتا ہے جی، میرے کو بوٹیاں منگے تو بھی لا کے دے چھٹا. اسی باپ نے، جس باپ نے مجھے گھر سے نکالا، اسی باپ نے یہ کہا کہ جی میرے کو بوٹیاں منگے تو وہ میں لا کے دے چھٹا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا خوبصورت ایک پلیٹ فارم دیا ہے تبلیغ کا، جس میں ساری امت نفع اٹھا رہی ہے. آپ بھائیوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ کچھ وکالت سے وقت نکالیں، ہر مہینے 3 دن کی جماعت نکالیں، چھٹیوں میں چلا لگائیں، اور اپنے عدالتی نظام میں نماز کو زندہ کریں، عدل کو زندہ کریں. آپ جیسا مقام کوئی نہ پائے گا حشر کے میدان میں. اس کے سارے بھائی ارادے فرمائیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا شکر ہے. اب وہ کلا، میں ملتان میں تھا پچھلے مہینے، وہاں بار روم میں بھی بیان ہوا، ہائی کورٹ میں بھی بیان ہوا. تو دونوں بار سے اللہ کے فضل سے وہ کلا کی 3 دن کی جماعت نکلی جو راول پنڈی گئی. تو آپ میں سے بھی جو بھائی 3 دن کا ارادہ کر رہے تو ذرا اپنی کرسی پہ کھڑا ہو کے زیارت کرا دے ذرا.
معروف 2 اپریل 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سیالکوٹ میں وکلا سے خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا عدل کا نظام بہت بڑا کام. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بھی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.